ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد عليه الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائی سے ضرور رحمت یا نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات و قدر پر دل کی گہرائی سے ضرور پاک پر لینے کے بعد برادران مسئلہ دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائیں۔ برادران ملت، جیسے کہ آپ کے علم میں کہ سورہ فاتحہ سے متعلق الحمدللہ میری گفتگو جاری کو ساتھ کر مسائل پر گفتگو مکمل کی تھی۔ آج کی نشست میں اللہ اور اس کے رسول کے بدل کرنے سے آگے بڑھتے ہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ السلام کے سب سے محبوب کے محبوبوں کے سب سے جاية تدينا صراطا مستقيما. يعني أي الله رب العزة أم تسيب ربك لك يا عيد مقدساتي وهو أهميتي أمينك. اور اس پر مفسرین کرام نے بہت کچھ لکھا اور بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا. سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اس آیت مقدسہ کا پچھلی آیت مقدسہ سے بہت گہرا تعلق ہے. پہلا تعلق تو یہ بنتا ہے کہ پچھلی آیت مقدسہ میں ہم نے کہا اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِينُ. اے اللہ رب العزت ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. ذرا دماغ حاضر رکھیں, بہت اہم باتوں کی طرف مفسرین کرام نے توجہ دلائی ہے. فرماتے ہیں کہ پچھلی آیت مقدسہ میں ہم نے کہا اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِينُ, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو مفسرین کرام نے اس سوال کو اٹھایا کہ کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ کس کام میں مدد مانگتے ہیں. یعنی کوئی اگر ہم مسلمانوں سے یہ پوچھ لے, قرآن مجید و فرقان حمید کی سورہ فاتحہ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ نے کہا کہ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِينُ, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, تو وہ یہ سوال آپ سے کر لے کہ کس کام میں مدد مانگتے ہیں. جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو کس کام میں مدد مانگتے ہیں. مسلمانوں یاد رکھنا کہ قرآن مجید و فرقان حمید کی اپنی شان ہے, قرآن مجید و فرقان حمید کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے. قرآن مجید و فرقان حمید وہ واحد کتاب ہے کہ آپ جو بھی سوال قرآن سے کریں گے الحمدللہ قرآن ہر سوال کا جواب آپ کو دے گا. دنیا کی کوئی کتاب آپ جو بھی سوال کریں جواب نہیں دے گی. یہ قرآن کا مرتبہ اور مقام ہے کہ آپ قرآن سے جو کچھ پوچھیں گے قرآن اس کا جواب دے گا. مثلا آپ قرآن سے پوچھیں کہ اے قرآن یہ بتا کہ تو کب نازل ہوا, قرآن جواب دے رہا ہے کہ میں لیلۃ القدر میں نازل ہوا. اے قرآن یہ بتا کہ تیری زبان کون سی ہے, قرآن واضح طور پہ جواب دے رہا ہے کہ میری زبان عربی ہے. اے قرآن یہ بتا کہ تو کس لیے آیا, قرآن فرماتا ہے لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ. آپ قرآن مجید و فرقان حمید سے سوال کریں کہ قرآن یہ بتا کہ کیا کوئی تیرا مثل بنا سکتا ہے, قرآن مجید و فرقان حمید اب واضح چیلنج دیتا ہے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. قرآن فرماتا ہے واضح چیلنج ہے کہ پورا قرآن, یہ تو بہت بڑی بات ہے, تم میری مثل ایک آیت بنا کے لے آؤ اور ساتھ میں اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو. من دون اللہ اللہ کے سوا ان کن تم صادقین, اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو آپ جو قرآن سے پوچھیں گے قرآن اس کا جواب دے. لیکن آج ہم مسلمانوں کی بدقسمت یہ ہے کہ ہم سب کے سب اکثریت ہماری قرآن مجید و قرآن حمید سے دور ہو گئے. قرآن کے فہم اور قرآن کے معنی اور قرآن کے مطالب کو سمجھنے میں ہم بہت دور ہو گئے. ہم سارے لوگوں کو دنیا کی فکر تو ہے, گھر والوں کی فکر تو ہے, لیکن دین کی فکر بہت کم لوگوں کو ہے. قرآن مجید و فرقان حمید کی سمجھ کی فکر بہت کم لوگوں کو ہے کہ چلو یار تھوڑا سا وقت نکالنے قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے لگ جائیں
کسی کی بھی اس طرف توجہ نہیں ہے. واپس آؤ قرآن مجید پر. قرآن حدیث نے کہا اور مفسرین نے اس سوال کو اٹھایا کہ قرآن نے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم, کہ ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو قرآن مجید و قرآن حدیث نے کہا کہ تم نے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کس کام میں مدد مانگتے ہیں؟ اب اس کا جواب قرآن ہمیں دے رہا ہے. فرمایا جانتے ہو کس کام میں مدد مانگتے ہیں؟ قرآن فرما رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اس کام میں مدد مانگتے ہیں کہ مولا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اس کام میں ہم اپنے رب کی مدد مانگتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو, تمام کاموں میں اللہ رب العزت ہی سے مدد مانگی جائے گی, اور خاص طور پر استقامت. فرماتے اس میں تو اللہ تبارک و تعالی سے خاص طور پر مدد مانگی جائے گی, کیونکہ یہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے. یہ ایسی نعمت ہے, یہ ایک ایسا وصف ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو تمام نیکیوں کی جڑ ہے. تو اے اللہ تبارک و تعالی اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور اس راستے پر تو ہمیں استقامت عطا فرما. ہم مدد مانگتے ہیں اللہ سے کہ مولا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور اس راستے پر تو ہمیں استقامت عطا فرما. یاد رکھو مسلمانوں کہ صراط مستقیم پر چلنا, سیدھے راستے پر چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے. سیدھے راستے پر چلنا بہت مشکل کام ہے کہ جس وقت بندہ توبہ طائب ہو کر سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان ملعون اور اس کی ذریت, اس کی اولاد یعنی دیگر شیاطین اسے صراط مستقیم سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس دور میں داڑھی رکھنا, امامہ شریف باندھنا, سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنا کیا یہ آسان کام ہے؟ بہت مشکل کام ہے. ہمارا یہ معاشرہ تو ایسے لوگوں پر ہوٹنگ کرنے لگ جاتا ہے, تام و تشنی کرنے لگ جاتا ہے, تنقید کرنے لگ جاتا ہے. یہ جتنے بھی دنیا پرست ہیں, یہ جتنے بھی دولت پرست ہیں, یہ جتنے بھی حسن پرست ہیں, یہ سارے کے سارے لوگ متقی پرہیزگار پر تنقید کرنے لگ جاتے ہیں. او ملا, او مولوی, او داڑیل, ایسے ایسے الفاظ اس متقی پرہیزگار شخص کے لیے استعمال کرنے میں لوگ مصروف ہو جاتے ہیں. کبھی اس کی داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے, کبھی اس کے امامے کا مذاق اڑایا جاتا ہے, کبھی اس کے لباس کا مذاق اڑایا جاتا ہے, کبھی اس کی قرت کا مذاق اڑایا جاتا ہے, کبھی اس کی عبادتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. کیا سمجھتے کہ سیدھے راستے پر چلنا آسان کام ہے؟ سیدھے راستے پر چلنا بہت مشکل کام ہے. اور بعض لوگ کہ جو اس راستے پر آ گئے توبہ طائب ہو کر کے, اور جب معاشرے نے ان پر تنقید کرنا شروع کی تو میں نے زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھا, امامے پہنتے ہوئے بھی دیکھا, امامے پھینکتے ہوئے بھی دیکھا, چہروں کو داڑھیوں سے منور بھی دیکھا اور بعد میں شیو کرتے ہوئے بھی دیکھا, ان کو عبادتوں میں مصروف بھی دیکھا اور پھر ان کو بعد میں انگریزوں کی طریقے سے زندگی گزارتے ہوئے بھی دیکھا. سیدھا راستہ بڑا مشکل راستہ ہے, یہ سیدھا راستہ بڑا کٹھن راستہ ہے. وہ چاروں طرف سے شیطان بندہ مومن کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تبارک و تعالی تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا, مولا تو ہماری مدد فرما, شیطان سے ہمیں بچا, شیطان کے وار سے ہمیں بچا. مولا ایسا سیدھے راستے پر گامزن کر دے کہ ہم سیدھا آسانی سے منزل مقصود تک پہنچ جائے. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تبارک و تعالی تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ہم اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں. یاد رکھو لوگوں، حضرت ذوالنون مصری نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مقدسہ کے تحت تفسیر مظہری میں بڑی شاندار بات تفسیر مظہری کے مصنف نے اس آیت مقدسہ کے تحت تحریر فرمائی حضرت ذوالنون مصری کی. اللہ تعالیٰ کی مزار پہ رحمت و رضوان کی بارش نازل فرمائے. ذرا نقطہ سنو کہ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا دشمن ایسا ہو کہ وہ ہر لمحہ تمہیں دیکھتا ہو اور تم اسے نہیں دیکھ سکتے ہو، اگر دشمن تمہارا ایسا ہو جیسے کہ شیطان ملعون، یہ ہمیں دیکھتا ہے لیکن ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. اور قرآن مجید و فرقان حمید نے ایک مقام پہ فرمایا کہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے کہ جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے. تو شیطان ہمیں دیکھتا ہے، ہم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے. تو ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا دشمن ایسا ہے کہ وہ ہر لمحہ تمہیں دیکھتا ہے اور تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، فرماتے ہیں تو تمہیں چاہیے ایک ایسی طاقتور ہستی یعنی اللہ کی پناہ میں آ جاؤ جو ہر لمحے تمہارے دشمن کو دیکھتا ہے مگر تمہارا دشمن اس کو نہیں دیکھ سکتا. فرماتے تمہیں اللہ وحدہ لا شریک کی پناہ میں آنا ہوگا کہ تم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے، شیطان تمہیں دیکھتا ہے. تم اللہ کی پناہ میں آؤ گے تو اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو شیطان کو تو دیکھتی ہے لیکن شیطان رب کو نہیں دیکھ سکتا. تو فرمایا گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ایک تعلق تو اس آیت مقدسہ کا پچھلی آیت سے یہ بنتا ہے، دوسرا تعلق مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیت مقدسہ میں ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یوں عرض کی تھی، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خود ہی سے مدد مانگتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اب قرآن فرما رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے پاک پروردگار تو ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، یعنی تو ہمیں عبادت پر قائم رکھ. ایسا نہیں کہ کچھ روز عبادت کریں اور بعد میں ہم عبادت کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں. مولا تو جب تک ہماری سانسیں باقی ہیں عبادت پر قائم رکھ، کیونکہ یہ عبادت ہی ایک ایسا راستہ ہے کہ جو صراط مستقیم ہے، جو سیدھا راستہ ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تیسرا تعلق اس آیت مقدسہ کا پچھلی آیت کے ساتھ، کہ اس میں فرمایا گیا کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. فرماتے اب دیکھو فرمایا جا رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. فرماتے اب ہدایت کی تعلیم دی جا رہی ہے، بغیر ہدایت کے عبادت منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتی. مفسرین کی یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے، بغیر ہدایت کے عبادت منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتی. فرماتے تم دیکھو کہ بڑے بڑے عابد گزرے دنیا میں، بڑے بڑے عابدوں کے نام، لیکن کیا ہوا؟ وقت آیا کہ ساری عبادتیں ان کے منہ پہ مار دی گئی، ان کو زندیق قرار دے دیا گیا، ان کو اللہ رب العزت نے بارگاہ سے نکال دیا. جیسا کہ ابلیس ملعون، ابلیس نے تو بہت سجدے کیے، بہت عبادت کی، لیکن ابلیس کی عبادت اس کے منہ پہ مار دی گئی اور اس کو نکال دیا گیا. تو اب کہا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ رب العزت ہمیں سیدھے راستے پر چلا. مولا ہمیں اپنی عبادت پہ تکبر نہیں ہے، مولا ہمیں اپنی عبادت پہ فخر نہیں ہے، ہم لوگ اپنی عبادت پر نازا نہیں ہے. مولا کریم تجھ سے ہدایت اور ہدایت پر ہم استقامت مانگتے ہوئے کہتے ہیں کہ مولا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ بھی تعلق بنتا ہے پچھلی آیت مقدسہ کے ساتھ. اس کے بعد فرماتے ہیں، اور یہ بڑی اہم بات ہے، فرماتے ہیں کہ پچھلی آیت مقدسہ میں عبادت کا ذکر تھا، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب اس آیت مقدسہ میں ذکر ہو رہا ہے دعا کا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعائی الفاظ ہے، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. مفسرین فرماتے پتہ یہ چلا کہ عبادت کے بعد دعا مانگنا ضروری ہے، عبادت کے بعد دعا مانگنا ضروری ہے. اور یاد رکھو سنت یہ ہے، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ یہ رہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہر نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے. تو فرمایا گیا کہ ادھر عبادت کا ذکر تھا اور اس مقام پر ہمیں دعا کی تلقین کی جا رہی ہے. ذرا ہم اس کو دیکھتے ہیں، کیونکہ آج جو ہماری حالت ہے اس میں منبر المحراب پہ موجود علماء کی بہت ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کو صراط مستقیم کی طرف لے کے آئے. اور یاد رکھو کہ اگر علماء اپنا حق ادا نہیں کریں گے تو انہیں قبر میں بھی جواب دینا پڑے گا اور روز قیامت بھی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا کہ جب قوم بہک رہی ہو اور جب قوم عبادتوں سے منہ موڑ رہی ہو، جب قوم دعا سے بھاگ رہی ہو، تو علماء کے کندھوں پر ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کی اصلاح کرے. آج بالکل ایسا ہی ہو گیا نا، دو رکعت نماز پڑھی لوگ بھاگتے ہیں، چار رکعت نماز پڑھی لوگ بھاگتے ہیں، ادھر امام دعا میں مصروف ہوتا ہے. آپ فجر کی نماز میں دیکھ لیں، ظہر کی نماز میں دیکھ لیں، عصر کی نماز میں دیکھ لیں، مغرب کی نماز میں دیکھ لیں، ادھر سلام پھیرا امام نے اور ادھر لوگ اٹھ کر کے فوراً جانا شروع کر دیتے ہیں. ابھی امام دعا کے لیے اپنے چہرے کو پھیرتا ہے نمازیوں کی طرف اور وہ ابھی دعا کرنا چاہتا ہے. یہ بعض جگہ میں نے دیکھا کہ آدھی آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے. یاد رکھو مسلمانوں، اسلام میں دعا کی بہت اہمیت ہے. ہم سارے لوگ دوسروں سے تو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن کیا کبھی ہم بھی خود اپنے لیے دعا کرتے ہیں؟ کیا کبھی ہم بھی خود اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ آپ غور فرمائیے، آج ہمارا معاشرہ کس تباہی کی طرف ہے اور علم سے کس قدر دور ہوتا جا رہا ہے. کوئی بھی صاحب یہاں پر دکان لیتے ہیں تو مدرسے آ جاتے ہیں، یا کوئی بھی صاحب مکان لیتے ہیں تو آ جاتے ہیں کہ صاحب قرآن خوانی کرانی ہے. بھائی آپ کے گھر کے افراد کتنے ہیں؟ کہا بیوی بچے ملا کر کے 12 ہیں، 10 ہیں. تو بابا یہ 10 کے 10 بیٹھ جاؤ اور گھر میں قرآن مجید و فرقان حمید شروع کر دو. وہ تمہارے دوست و احباب کے جن کو تم دکان لینے کی خوشی میں رات کو دعوت کھلاؤ گے، وہ اس وقت کہاں ہے؟ وہ قرآن خوانی میں موجود کیوں نہیں ہے؟ بس ہم نے ذہن بنا لیا ہے کہ 100 روپے بچے کو دے دیں گے اور بچے قرآن مجید و فرقان حمید پڑھ کر کے چلے جائیں گے. ہم نے بھی تو قرآن پڑھنا ہے، ہم نے بھی تو قرآن کی تلاوت کرنی ہے. اگر اس طریقے کے معاملات آگے بڑھتے رہے تو پھر ملازم کو پیسے دے دیں گے، بھائی تم میرے بدلے کی نماز پڑھا، جاؤ تم میرے بدلے کی یہ نیکی کراؤ. کیا ہم نے قبر میں نہیں جانا؟ کیا ہم نے نہیں مرنا؟ کیا ہم نے قرآن مجید و فرقان حمید کو سب نے نہیں سمجھنا؟ دعا کی بہت زیادہ فضیلت دین اسلام میں ہے. آج اس پر تھوڑا میں گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. قرآن مجید و فرقان حمید میں ایک مقام پر مولا کائنات نے فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. سورہ مومن کی آیت ہے. مولا کائنات نے فرمایا، قرآن نے اس کو بیان کیا، تمہارے رب نے ارشاد فرمایا مجھ سے دعائیں مانگو. ذرا غور سے سنو سنیو، رب فرما رہا ہے مجھ سے دعائیں مانگو، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعائیں قبول فرماؤں گا. مجھ سے مانگو تو صحیح، میں تمہاری دعائیں قبول فرماؤں گا. بے شک
جو لوگ میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، وہ عنقریب جہنم میں ذلیل اور خوار ہو کر داخل ہوں گے جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے، عبادت نہیں کرتے. کچھ لوگ عبادت کرنے آتے ہیں تو عید میں عبادت کرنے آتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے یہ ذہن بنا لیا کہ پیدا ہوئے تھے تو مولوی نے اذان دے دی اور مر جائیں گے تو مولوی نماز پڑھا دے گا، عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس میں دونوں طبقے کے لوگ ہیں، اس میں بہت زیادہ پیسے والے لوگ بھی ہیں اور اس میں غریب لوگ بھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تکبر نئے کپڑے پہننے سے ہی پیدا ہوتا ہے؟ یاد رکھو کہ تکبر کبھی پیون لگے ہوئے لباس سے بھی پیدا ہوتا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ بس مجھ سے زیادہ نیک کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ متقی اور پرہیزگار کوئی نہیں، تو یہ چیز بھی انسان کے وجود کے اندر تکبر کو پیدا کر دیتی ہے. مولا کائنات نے فرمایا عنقریب جہنم میں ذلیل اور خوار ہو کر داخل ہوں گے. یاد رکھو مسلمانوں، اللہ رب العزت نے، دیکھو غور کرو کہ ہمیں بغیر مانگے بہت کچھ دیا. یہ نیلا آسمان عطا فرمایا، زمین کا بچھونا دیا، چمکتا ہوا سورج عطا فرمایا، دمکتا ہوا چاند عطا فرمایا، یہ ستارے عطا فرمائے، رما دما ندیاں عطا فرمائی، تھاٹے مارتے ہوئے سمندر عطا فرمائے، فلک بوس پہاڑ عطا فرمائے، ماں باپ ہمیں عطا فرمائے، اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی. اور ایک جگہ پر فرمایا بھی کہ فبی آدائی ربکما تکذبان، میں نے اتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں، تم کس کس نعمت کا انکار کرو گے، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. بغیر مانگے یہ ساری نعمتیں دینے کے باوجود رب فرما رہا ہے اے میرے بندوں، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول فرماؤں. سب کچھ دے دیا. تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اب فرماتا اتنا سب کچھ دے دیا، اب مانگنے کی ضرورت نہیں. جیسے کہ دنیا دار لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہاں تک کہ آپ کو بھر دیا، اب ہم سے تعلق اور واسطہ رکھنے کی ضرورت نہیں. رب کریم کتنا مہربان ہے، سب کچھ دینے کے باوجود فرما رہا ہے اے میرے بندو تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا فرماؤں گا. یاد رکھو کہ جس وقت بندہ اللہ سے مانگتا ہے نا، تو یہ عاجزی کا سب سے بڑا طریقہ ہے، عاجزی کا، کہ بندہ آئے اور رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکا دے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھا دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا مانگے. یہ بڑا بہترین طریقہ ہے عاجزی کا، اور اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کی عاجزی پسند ہے، وہ غرور و تکبر کو پسند نہیں فرماتا. جتنے غرور و تکبر کرنے والے تھے آپ دیکھو کہ خاک میں جا کے مل گئے. غرور و تکبر کرنے والوں کا بیڑا غرق ہو گیا، تباہ و برباد ہو گئے اور تباہ و برباد ہو رہے ہیں. لیکن جنہوں نے عاجزی اور ان کے ساری کو اختیار کیا، خدا کی قسم اللہ نے انہیں سدا بہار بنا دیا ہے. تو یہ عبادت اور یہ دعا کا تصور، یہ ہمیں عاجزی سکھاتا ہے. ذرا سنو تو صحیح کہ حضور کیا فرما رہے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی الناس من الدعاء. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہ کے نزدیک کوئی عمل دعا سے زیادہ مکرم نہیں ہے، کوئی عمل دعا سے زیادہ معزز نہیں ہے، مکرم نہیں ہے. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا دعا نفع دینے والی ہے ان حوادث میں جو نازل ہو چکے ہیں، اور دعا فائدہ مند ہے ان حوادث میں کہ جو ابھی نازل نہیں ہوئے. دیکھو ایک آدمی یوں سمجھو کہ وہ صفر سے چلا. اس نے غریبی بھی دیکھی, وہ آگ اور خون کے دریا سے بھی گزرا, اس نے محنت بھی کی, جد و جہد بھی کی. اللہ تبارک و تعالی نے اسے مال و زر عطا فرمایا. پھر ایک وقت آیا کہ سارے کا سارا مال و زر جو ہے وہ چھین لیا گیا. پھر انسان نے محنت کی, پھر مال و زر بنایا. اب انسان ڈر رہا ہوتا ہے کہ یہ جتنی محنت میں نے کی ہے, یہ جو سب کچھ میں نے بنایا ہے, کہیں یہ چھین نہ جائے. حضور نے فرمایا دعا کرو. دعا نفع دینے والی ہے ان حوادث میں جو نازل ہو چکے ہیں, اور فائدہ مند ہے ان حوادث میں جو ابھی نازل نہیں ہوئے ہیں. یعنی کسی کو, ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں کبھی مصیبت سے نہیں گزرے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے رزق کے دروازے کھول دیے, بہت سا مال و دولت ان کے پاس ہے. سرکار فرماتے دعا کرو, اللہ نے جو یہ چیز عطا فرمائی ہے مولا تو اس کو برقرار رکھ, یہ دعا کرو. اللہ نے تمہیں عزت دی ہے, دعا کرو کہ مولا اس عزت کو برقرار رکھ. اللہ نے تمہیں صحت دی ہے, دعا کرو اے اللہ تعالیٰ تو صحت کو برقرار رکھ. اللہ تعالیٰ نے جو جو نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہے تم دعا کیا کرو, اے اللہ تعالیٰ آنکھوں کی روشنی کو برقرار رکھ, اے اللہ تعالیٰ کانوں کی سماعت کو برقرار رکھ, اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل جگر, اے اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزوں کو برقرار رکھ. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دونوں کاموں میں دعا فائدہ مند ہے. اور اس کے بعد حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فعلیکم عباد اللہ بالدعاء, اے اللہ کے بندوں دعا کا لازمی اہتمام کیا کرو. یعنی بڑے اہتمام کے ساتھ دعا مانگا کرو. آج کل بعض لوگ بڑی جلدی جلدی دعا مانگی اور اٹھ کر کے چلے گئے. حضور فرما رہے اہتمام کے ساتھ دعا کرو. یعنی گویا تم سوچو تو صحیح کہ تم کس کی بارگاہ میں موجود ہو. تم مسجد میں موجود ہو اور تم نے دونوں ہاتھ اپنے رب کی بارگاہ میں اٹھائے ہوئے ہیں, اہتمام سے دعا کرو. گویا ٹھہر ٹھہر کے دعا کرو. اللہ رب العزت سے جو مانگنا ہے مانگو, اور اللہ رب العزت فرما چکا کہ جو مانگو گے میں تمہیں عطا فرماؤں. مجھ سے دعا کرو, مانگو, میں تمہیں عطا فرماؤں گا. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. حضور نے فرمایا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. انسان پر کبھی کوئی مصیبت طاری ہو تو وہ تقدیر کو کوسنے لگ جاتا ہے اور اپنی غلطی کو وہ نہیں دیکھتا. اور انسان پر جو مصیبتیں آتی ہیں, یاد رکھو کہ قرآن نے ایک مقام پہ فرمایا یہ اس کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے, اس کے گناہ کی وجہ سے آتی ہے. ان گناہوں کو تو انسان نہیں دیکھتا, بس تقدیر کو کوسنے لگ جاتا ہے. حضور نے فرمایا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. ساتھ میں ایک نسخہ بھی بتا دیا, گویا یہ فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری عمر میں برکت پیدا فرمائے تو فرمایا نیکی عمر میں اضافہ کر دیتی ہے. نیکی عمر میں اضافہ کر دیتی ہے. ایک اور نسخہ میں تمہیں بتاتا ہوں, ذہن میں آیا. ایک مقام پہ گویا حضور نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں اللہ برکت پیدا فرما دے, فرمایا اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو. اچھا سلوک کرو, ان کو گویا کہ اگنور نہ کرو, ان کو اپنے سے دور نہ کرو, ان کو اپنے قریب لانے کی کوشش کرو. آج بہت سارے لوگ اپنے رشتہ داروں سے دور ہیں, ان کے سلوک کی وجہ سے, ان کے انداز کی وجہ سے بہت سارے لوگ دور ہو گئے. آپ قریب لانے کی کوشش کریں, اور آپ قریب لانے کی کوشش کریں تو خاندانوں کے اندر محبت اور پیار کی کیفیت پیدا ہوگی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, اب دیکھو بڑی شاندار حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو آدمی اللہ سے سوال نہ کرے, اس سے دعائیں نہ مانگے, اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے. دیکھو کسی نے آپ کو بہت کچھ دیا اور آپ پھر لینے کے لیے اس کے پاس پہنچ گئے, وہ ناراض ہو جائے گا. یار اتنا کچھ تو دے دیا پھر لینے کے لیے آ گئے. آپ کا سگا بھائی ہو، آپ کے استاد ہوں، آپ کے ماں باپ ہوں، آپ کو یہاں تک بھر دیا ہو اور پھر آپ لینے کے لیے پہنچ جائیں تو آپ کو لالچی کہا جائے گا، معاشرہ اس کو بے شرم کہے گا، یار اتنا دے دیا پھر آ گیا. رب سب کچھ دینے کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ سے دعائیں نہ مانگے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے کہ میری بارگاہ میں ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتے، مجھ سے مانگتے کیوں نہیں ہو. تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. یہاں پر شارحین نے ایک بڑا شاندار نقطہ لکھا اور وہ یقیناً آپ کو پسند آئے گا. شارحین فرماتے ہیں الرحمن اذا سئل اعطى والرحیم اذا لم يسأل غضب. فرماتے ہیں کہ رحمان وہ ہے کہ جب اس سے مانگا جائے تو وہ عطا فرماتا ہے، اور رحیم وہ ہے کہ اگر نہیں مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جب کوئی دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ان تین میں سے ایک ضرور عطا فرماتا ہے. جب دعا کوئی کرتا ہے تو اس دعا مانگنے کی دعا کو اللہ جو دعا وہ کرتا ہے اس کو قبول فرما دیتا ہے. ایک بات، اس دعا مانگنے والے کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے. بندہ دعا مانگتا ہے، ہیں اللہ کے ایسے بندے دعا مانگی اللہ دعا قبول فرما لیتا ہے. ہم سارے لوگ دعا مانگتے ہیں، یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، نہیں ملتا، اتنی دعائیں کرتے ہیں. بعض لوگ دل میں سوچتے ہیں، شیطانی وسوسے آتے ہیں کہ کوئی بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. لیکن جب روز قیامت ہم پہنچیں گے اور جب ہماری نیکیاں پہاڑوں کی شکل میں ہمیں دکھائی جائیں گی تو ہم کہیں گے کہ مولا یہ نیکیاں کس کی ہیں؟ رب فرمائے گا تمہاری ہیں. ہم کہیں گے مولا یہ نیکیاں تو ہم نے کی نہیں، رب فرمائے گا یاد کرو فلاں نے موقع پر میرے بندوں تم نے یہ دعا کی تھی، یہ دعا کی تھی، یہ دعا کی تھی، تو میں نے تمہاری ان نیکیوں کو ذخیرہ کر لیا آج کے دن کے لیے. تو اس وقت ہم کہیں گے کہ کاش کہ ہماری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہیں ہوتی، ساری کی ساری ذخیرہ کر لی جاتی. تیسری بات، حضور نے فرمایا جو دعا مانگتا ہے اس دعا مانگنے والے کی دعا کے برابر کوئی مصیبت اللہ اس کی دور فرما دیتا ہے. تو اللہ جانتا ہے نا، ہم تو شکوے شکایتیں کرنے والے لوگ ہیں، ہماری زبانیں چپ رہنے والی تھوڑی ہیں. آپ نے دعا مانگی، ہو سکتا تھا کہ راستے میں آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، ہو سکتا تھا کہ آپ کا بچہ بیمار ہو جاتا، ہو سکتا تھا کہ آپ کو پیسے کا کوئی نقصان ہو جاتا. آپ نے دعا مانگی، اللہ نے آپ سے ان مصیبتوں کو دور فرما دیا. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے عرض کی، جب یہ باتیں حضور کی سنی تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب تو ہم کثرت سے دعائیں مانگیں گے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی عطا اور بخشش تمہاری دعائیں مانگنے سے زیادہ ہے. تم دعائیں مانگو، اللہ تبارک و تعالی کی بخشش اور عطا اس سے زیادہ ہے. اللہ اکبر، یہ شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کی بیان فرما رہے ہیں. ہاں، اب شکایتیں جو لوگوں پر ہیں، جو ان کے دل و دماغ میں ہیں، جو وسوسے ہیں، یا دعا نہیں کرتے، دعا کرتے ہیں تو دعا قبول نہیں ہوتی، دعا کیوں قبول نہیں ہوتی، اس پر اہل علم نے گفتگو کی. فرماتے پہلی بات، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہو اپنی زبان کو پاک و صاف بنا لو، اس کو بچاؤ شراب کے ناپاک قطروں سے، اس کو بچاؤ سود کی حرام کمائی سے، اس کو بچاؤ گندی اور فحش گفتگو سے. فرماتے زبان کو پاک کر لو، ایک بات. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دل کو بھی پاک کر لو. بالکل صاف کر دو. دل کو پاک کرنے کے بعد اس پہ تفصیلا گفتگو ہے، میں مختصرا آگے بڑھ رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ زبان کا پاک ہونا ضروری ہے، دل کا پاک ہونا ضروری ہے، بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، کہ جسم کے اندر کوئی بھی حرام مال نہ ہو، جو مال ہو وہ بالکل حلال اور طیب ہو. جب جگہ پاک ہوگی، جسم پاک ہوگا، بدن پاک ہوگا، بندے کی زبان پاک ہوگی، اب جو جائز دعا بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرے گا اللہ دعا کو قبول فرمائے گا. دیکھو جتنے اولیاء کرام جو دعا کرتے تھے اللہ دعا کو قبول فرماتا تھا، زبانوں کو انہوں نے ان ساری برائیوں سے بچایا تھا. اللہ اکبر. اس کے بعد یاد رکھو کہ دعا کی قبولیت کے لیے بہت ساری چیزیں ضروری ہیں. کچھ چیزیں تو میں نے یہاں پر آپ کو بتائیں، ایک اور چیز ذہن میں رکھتے ہوئے ایک ایک چیز آگے بڑھو کہ بہتر وقت، یعنی وقت ایسا ہو. شارعین اور مفسرین اور اہل علم فرماتے ہیں حضور کی انہی احادیث مقدسہ کے تحت وقت بھی اچھا ہونا چاہیے. جو دعا کرو گے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا. رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ جو دعا کرو گے اللہ قبول فرمائے گا. شب قدر میں جو دعا کرو گے اللہ قبول فرمائے گا. عید کے دن جو دعا کرو گے اللہ قبول فرمائے گا. اور دیکھو آج جمعۃ المبارکہ ہے، آج بھی جو دعا کرو گے اللہ قبول فرمائے گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جمعۃ المبارکہ کے دن کا ذکر فرمایا اور فرمایا اس میں ایک ایسی گھڑی، ایک ایسی ساعت ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر اسے پالے اس حال میں کہ وہ کھڑے صلاۃ ادا کر رہا ہو، تو اس گھڑی میں اللہ تعالی سے جو کچھ مانگے گا اللہ تعالی اسے عطا فرما دے گا. اور ہاتھ کے اشارے سے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بتایا کہ وہ گھڑی، وہ ساعت اور وہ لمحات مختصر ہیں، مختصر لمحات ہیں جمعے کے دن. جو دعا کرو گے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا. اب اس پر اہل علم نے گفتگو کی اور بڑی ڈبیٹ ہے ان کی اس معاملے میں، تقریباً 37 اقوال ہے اہل علم کے. یہ وقت ہے، یہ وقت ہے، یہ وقت ہے، یہ وقت ہے، اس وقت میں دعا کرو گے تو اللہ قبول فرمائے گا. پھر اس پر گفتگو ہے، جس وقت امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر رونق افروز ہو جائے اور خطبہ ختم ہونے تک جو دعا کرو گے اللہ قبول فرمائے گا. پہلا خطبہ دینے کے بعد جب امام بیٹھ جائے، اس لمحے میں کہ دوسرا خطبہ شروع کرنے والا ہو، جو دعا کرو گے اللہ قبول فرمائے گا. لیکن اکثریت اہل علم کا ذہن میں نے اس طرف دیکھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کے درمیان میں مسلمان جو دعا کرے گا اللہ اس دعا کو قبول فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا. تھوڑا سا میں وقت لیتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا سجدے کی حالت میں کثرت سے دعا کیا کرو. سجدے کی حالت میں دعا کرو گے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا. اذان کے وقت جب اذان ہو رہی ہو، جو دعا کرو گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. آپ دیکھیں جو ہمارا حال ہے، اذان جب ہو رہی ہے کوئی بھی خاموش نہیں ہوتا، ہم سارے لوگ باتوں میں مصروف ہوتے ہیں، تجارت میں مصروف ہوتے ہیں. تھوڑی دیر اگر ہم صبر کر جائیں اور اذان کا جواب دیں اور دعا مانگیں، اس دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. اسی طرح جہاد کے دوران کہ جب شمشیر برنا بہار ہو اور گردنیں کٹ رہی ہو، اس وقت بھی جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. اسی طرح حضور نے فرمایا، مؤذن کی اذان سن کر جو دعا مانگے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. دعا تعلیم فرمائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. یہ دعا کرتے ہیں اس انداز میں حضور نے فرمایا کرو گے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا. اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے، یعنی جو 15-20 منٹ کا وقت ہوتا ہے عموماً مساجد میں، جو دعا کرو گے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا. اسی طرح آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر مہینے طیبین کی حاضری نصیب فرمائے. کعبہ شریف کو دیکھ کر جو دعا کرو گے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا. زمزم پیتے ہوئے جو دعا کرو گے اللہ دعا قبول فرمائے گا. زمزم کے ایک ایک گھونٹ پر دعا مانگو، اللہ تعالیٰ ایک ایک گھونٹ پر دعا کو قبول فرمائے گا. اللہ اکبر. اسی طرح اہل علم نے گفتگو کی، اس کے بعد فرماتے ہیں گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے دعا کیا کرو، اے اللہ میں گناہگار ہوں، بدکار ہوں، سیاہکار ہوں، اے اللہ تعالیٰ میری خطاؤں کو معاف فرما، گناہوں کو معاف فرما. گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا، گناہوں کو معاف فرمائے گا. اسی طرح اسم اعظم کے ذریعے سے جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا. اب اسم اعظم پر گفتگو ہے، لیکن کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ پڑھ کے اگر دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا. اور ایک بات سن لو، حضور نے فرمایا جب بھی اللہ سے دعا کرو اس یقین سے دعا مانگو کہ وہ تمہاری دعا ضرور قبول فرمائے گا. یقین ہونا چاہیے، پتہ نہیں دعا قبول کرے گا یا نہیں، پتہ نہیں میرے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں، پتہ نہیں میری خطا معاف ہوگی یا نہیں. اللہ پہ یقین رکھو، بھروسہ رکھو، جو دعا جائز اللہ سے کرو گے اللہ دعا قبول فرمائے گا. سرکار نے فرمایا اور سن لو، اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل اور بے پرواہ دل سے نکلتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا. صالحین کے وسیلے سے دعا کرو گے دعا قبول فرمائے گا، اعمال کے وسیلے سے دعا کرو گے دعا قبول فرمائے گا. اور اسی طرح اہل علم نے گفتگو کرتے ہوئے ایک بڑی شاندار بات کی، بس میں اسی پر گفتگو کو ختم بھی کر دیتا ہوں. فرماتے اگر چاہتے ہو کہ دعا قبول ہو، صوفیہ فرماتے طریقہ ہم بتاتے ہیں، دعا کر دے جب بیٹھو آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہ درود پڑھو، پھر دعا کرو، دعا ختم کرنے لگو تو پھر آمنہ کے لال پہ درود پڑھو، اوپر حضور پہ درود، نیچے دعا بیچ میں، پھر اس کے نیچے درود. فرماتے ہیں کہ یہ درود تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. فرماتے فائدہ یہ ملے گا کہ پیارے مصطفیٰ کے درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تمہاری دعا کو بھی قبول فرما دے. تو خدا کے لیے مسلمانوں، اس پر ہم سب کو جو ہے ہم کو اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھو، جس وقت بعض لوگ دعا مانگتے ہیں آپ ان کی حالت دیکھیں، بعض تو ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے اللہ کی بارگاہ، بیٹھے ہوئے کھجاتے ہوئے. بعض لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بالکل اتنے سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، بعض لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بس کھانا وغیرہ کھا لیا، اب یہ ہاتھ دھو لیا انہوں نے، اب اپنے ہاتھوں سے ہاتھ صاف کر رہے ہیں. ایسا نہیں کرو، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہاتھ بلند کرو، آنکھوں سے آنسو بہاؤ، رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل بنا دو، اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول فرمائے گا. اور یقیناً ہم مسلمانوں کو اس پر زور دینے کی ضرورت ہے، جب بھی نماز ہو جائے فرض فوراً نہیں بھاگو، بیٹھ جاؤ، یہی وہ وقت ہے قبولیت کا، جو دعا ہوگی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دعا میں شرم مانگنے سے بچائے، اللہ تعالیٰ عبادت کے تکبر سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سارے مسلمانوں میں عاجزی اور انکساری کو پیدا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.